یا حسین یا حسین، مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من الأولين والآخرين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب مبين، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. صلوات على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
حضرات محترم، ہماری گفتگو اس سورہ یوسف کی آیت نمبر 8 کے ذیل میں ہو رہی ہے. موضوع ہے مومن کی بصیرت اور معرفت. اس آئے واقعی ہدایہ میں خدا من عالم کا ارشاد ہے، قل هذه سبیلی، آپ کہیے کہ یہ میرا راستہ ہے، میرا راستہ ہے، میرا طریقہ ہے، میری روش ہے. ادعو الی اللہ، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں اللہ کی طرف، علی بصیرہ، بصیرت کے ساتھ، انا و من اتبعنی، میں خود بھی تمہیں دعوت بصیرت کے ساتھ دیتا ہوں اور جو مجھے فالو کرنے والا ہے وہ بھی بصیرت کے ساتھ دعوت دیتا ہے. اور سبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور اللہ پاک و پاکیزہ ہے اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. بات ہماری یہ ہو رہی ہے کہ انسان کے لیے جس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے، جو ہم قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں دیکھ رہے ہیں، جو پیغمبر گرامی قدر کی ارشادات کی روشنی میں ہم دیکھ رہے ہیں، جو ملائکہ کائنات کی ارشادات کی روشنی میں ہم دیکھ رہے ہیں، ائمہ تحریم نے جس چیز پر بہت زور دیا وہ بصیرت اور معرفت ہے. عمل بھی انسان جو کرتا ہے اس کا تعلق بصیرت اور معرفت سے ہوتا ہے. عمل کا جو ریوارڈ ہے، جو نتیجہ ہے، اس کا تعلق بھی بصیرت اور معرفت سے ہے. یہ وجہ ہے کہ بصیرت کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے، اس کو چشم باطنی، اس کو دانش و بینش، اس کو فہم و فراست، مختلف نام دیا گیا ہے. انسان کی ایک ایسی کوالٹی ہے کہ جس کی مدد سے انسان وہ چیزیں دیکھ لیتا ہے جو ظاہری آنکھ نہیں دیکھ پاتی. ہر چیز ہماری ظاہری آنکھ نہیں دیکھ پاتی، تو وہ جو انسان کے چشم باطنی ہے، جو باطنی آنکھ ہے، اس کا روشن ہونا دراصل بصیرت ہے. دو حدیثیں میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. ایک تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، کہ آپ نے فرمایا، لیس الاعمى من یعمى بصره، نابینا وہ نہیں ہے کہ جس کی بینائی چلی جائے، انما الاعمى من تعمى بصیرته، اصل میں نابینا وہ ہے جس کی بصیرت زائل ہو جائے. بظاہر تو نابینا وہ ہے جو آنکھوں سے نابینا ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیں بہت سارے لوگ جو نابینا ہیں لیکن ان کی فکر دیکھیں، ان کی بصیرت دیکھیں، ان کی روشن خیالی دیکھیں، کہ وہ بہت سے آنکھوں والوں سے کہیں زیادہ علم رکھتے ہیں، معرفت رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں، آگہی رکھتے ہیں. ایک مثال تو میں نے اس زمانے سے دی تھی کہ کس طرح ایک نابینا صحابی امام کی معرفت رکھتا ہے. آج بھی بہت سارے لوگ ایسے لوگ موجود ہیں. ایک ہمارے اسی شہر میں کچھ لوگ ایسے ہیں، انہوں نے ویب سائٹ بنائی ہے دینی کتابوں کی، اور اتنا اچھا کلیکشن انہوں نے اس میں شامل کیا ہے، ان کتابوں کو وہ آڈیو فارم میں ریکارڈ کر کے اور اس کی ویب سائٹ پہ ڈالتے ہیں، اور جو ان کے ممبران ہیں وہ سب اس آڈیو کو سنتے ہیں، اس طرح ان سب کا مطالعہ بھی بڑھتا ہے۔ تو اتنی کتابیں وہ پڑھ رہے ہیں جتنی آنکھوں والے نہیں پڑھ رہے ہیں۔ آپ یقین کریں، میری ملاقات رہتی ہے ان میں، میرے کچھ اسٹوڈنٹ بھی شامل ہیں جو نابینا ہیں، تو جتنا مطالعہ ان کا ہے آنکھوں والوں کا، میرے ایک ہی کلاس کے اندر وہ نابینا بچہ بھی اور دوسرے بھی ہیں، تو وہ جو نابینا ہے اس کا مطالعہ اتنا اچھا ہے، پوری کلاس کو میں نے پریزنٹیشن دی، اس نابینا بچے نے اتنی اچھی پریزنٹیشن دی، اتنی اچھی انفارمیشن شیئر کی جو آنکھوں والے نہیں کر رہے تھے۔ تو یہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اصل میں تو نابینا وہ ہے جو بصیرت سے آ رہی ہے، چاہے بظاہر آنکھوں والا ہے، یہی بات مولا کائنات ارشاد فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں فقد کہ فقد البصر احون من فقدان البصیرہ، کہ اگر آنکھیں ضائع ہو جائیں تو وہ اس سے کہیں زیادہ آسان ہے، کم تر تکلیف دہ ہے کہ جائے کہ بصیرت ضائع ہو جائے۔ آنکھ چلی جائے انسان کی تو یہ چھوٹی تکلیف ہے، بڑی تکلیف کیا ہے؟ بصیرت زائل ہو جائے۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان بصیرت کی اہمیت ہی کو نہ سمجھے اور بصیرت اس کے ہاتھ سے نکل جائے، اس کو پتہ ہی نہ چلے کیا چیز زائل ہو گئی، ہے نا؟ بقول علامہ اقبال کے، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ ایک تو ناکامی یہ ہے کہ کارواں لٹ گیا، لیکن اس سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ کارواں کے دل سے لٹنے کا احساس لٹ گیا کہ ہم لٹ گئے ہیں۔ یہ ہمارے ساتھ ہو گیا اس زمانے میں آ کر، کہ مسلمانوں کو اس چیز کا احساس ختم ہو گیا کہ کیا چیز چلی گئی ان کے ہاتھ سے۔ اور یہ احساس کیسے ہوگا؟ یہ احساس اس وقت ہوگا کہ جب ہم ان کے ساتھ اٹھیں گے، بیٹھیں گے، ان سے تعلق رکھیں گے، ان سے رابطہ رکھیں گے جو صاحبان بصیرت ہیں۔ جیسے کہ کل کی مجلس میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ ائمہ قارئین نے مسلسل اس چیز پر زور دیا ہے کہ علماء کی ہم نشینی اختیار کرو، علماء کی۔ تو اگر علماء کی ہم نشینی اختیار کریں گے، ان کی باتوں کو سنیں گے، ان سے ہدایت لیں گے، تو ہماری معرفت میں، ہماری بصیرت میں اضافہ ہوگا۔ لیکن ہم نے اپنا سورس چینج کر دیا، ہم کہیں اور سے چاہتے ہیں کہ وہ چیزیں حاصل کریں، اور ان کو بعض اوقات ہم علماء سے بھی زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ ایسے لوگ معاشرے میں آ گئے ہیں جو ان کے برابر جن کو سمجھا جا رہا ہے، یا ان سے بعض اوقات زیادہ سمجھا جاتا ہے، یا ایسی اصطلاحات جیسے فرض کریں ہمارے یہاں کہتے ہیں علماء و ذاکرین۔ بھائی ذاکرین کون ہیں؟ ذاکرین ذکر کرنے والے ہیں، مثلا مجلس پڑھنے والے ہیں۔ اچھا، تو اگر کوئی ذکر کرنے والا ہے، کوئی مجلس پڑھنے والا ہے، تو کیا وہ بغیر علم کے پڑھ سکتا ہے؟ ہمارے یہاں برصغیر میں، پاکستان میں جو مزارات ہیں جن بزرگوں کے، ان کے جو کلام ہیں وہ زیادہ تر فارسی میں ہیں، تو وہ ان کو خود بھی فارسی نہیں آتی، تو وہ جو ان کے گدی نشین ہیں، تو کس چیز کے گدی نشین ہیں، کس چیز کے وارث ہیں؟ گدی نشین کا مطلب ان کے وارث بنے ہوئے ہیں، کس چیز کے وارث ہیں؟ ان کے علم کے وارث تو نہیں ہیں، یہ تو طے ہے، پھر کسی اور چیز کے وارث ہیں۔ مزید ایک فیشن بن گیا ہے کہ ہمارے یہاں ہر دوسرا جو سیاستدان ہے وہ کہیں نہ کہیں کا گدی نشین ہے۔ ایک فیشن یہ بھی ہے کہ جو بڑے سیاستدان ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک تقدس بھی ہے، ہم جو تم سے ووٹ لیتے ہیں، ہم جو تمہارے لیڈر بنے ہوئے ہیں، ہم عام لوگ نہیں ہیں۔ جیسے قدیم زمانے میں جو بادشاہ ہوتے تھے وہ لوگوں کو یہ سمجھاتے تھے کہ ہم دیوتا کی اولاد ہیں، وی آر سن آف گاڈ، تو یہ احساس دلایا کرتے تھے کہ ہم اور ہیں، آپ اور ہیں، تو اس لیے کچھ فرق رکھتے تھے۔ تو آج کل وہ کہتے ہیں وہ گدی نشین بھی ہیں، ان کے تقدس بھی حاصل ہے۔ تو علماء مشائخ، علماء ذاکرین، علماء فلاں، اس طرح کی چیزیں دراصل اب غور کریں تو گریجولی علماء کو ریپلیس کرنے کے لیے اور لوگ میدان میں آ گئے۔ جن کے اندر شعور نہیں ہے, آگہی نہیں ہے, معرفت نہیں ہے, بصیرت نہیں ہے, ان کی وجہ سے بعض اوقات دین بدنام ہوتا ہے, چونکہ دین کا شعور تو ہے نہیں. اب ان کی وجہ سے دین بدنام ہوتا ہے. کیا وجہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ بات نکل آئی ہے تو عرض کر رہا ہوں, کیا وجہ ہے ہمارے یہاں جو پڑھے لکھے لوگوں سے آپ بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مزارات ہیں یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر, کیا یہی اسلام کی تعلیمات ہیں, یا جس بزرگ کا یہ مزار ہے انہوں نے یہی کہا تھا کہ میری قبر پہ آ کے تم لوگ یہ کرو, میری قبر پہ دھمال ڈالو, میری قبر پہ آ کے تم لوگ منشیات استعمال کرو, چرس پیو, میری قبر پہ آ کے خواتین بال کھول کے وہ جو ہوتا ہے وہ کریں. ان کی تعلیمات یہ تھی؟ نہیں, ان کی تعلیمات تو اس طرح تھی کہ اس خطے میں, اس علاقے میں جو دین اسلام پھیلا وہ ان کی وجہ سے پھیلا. عام ہسٹری یہی ہے نا زیادہ تر جو بزرگوں کے مزارات جہاں ہیں, اس خطے میں اگر اسلام پھیلا ان کی وجہ سے پھیلا, یہی والا اسلام پھیلا. تو ایک پڑھا لکھا آدمی بھی بعض اوقات ان چیزوں سے دور بھاگتا ہے. اس کے برخلاف آپ ایران چلے جائیں, عراق چلے جائیں, وہ بھی مزارات ہیں جہاں ہم لوگ چل کے جا رہے ہیں اتنے پیسے خرچ کر کے زیارتوں کے لیے, مزارات ہی ہیں نا, وہ مزارات ہیں. اب وہ جو مزارات ہیں وہاں آپ کو صفائی ستھرائی اور علمی ماحول, قرآن کے دروس, نماز ہو رہی ہے جماعت کے ساتھ, درس قرآن ہو رہا ہے, تفسیر قرآن ہو رہا ہے, دعائیں ہو رہی ہیں, زیارتیں ہو رہی ہیں, اعمال ہو رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ شیعہ ہیں یا سنی, مسلک کی بات نہیں ہو رہی ہے. اگر کسی جگہ کا کنٹرول شیعوں کے ہاتھ میں تو شیعوں والی ایکٹیویٹی ہوگی, سنیوں کے ہاتھ میں سنیوں والی ایکٹیویٹی ہوگی. میں اس سے قطع نظر بات کر رہا ہوں, شیعہ اور سنی کی بات نہیں ہو رہی ہے. بات یہی کہ ایک جگہ آپ جا کر دیکھیں گے تو علمی ایکٹیویٹی نظر آئے گی, دوسری جگہ نظر نہیں آئے گی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر آپ معلوم کریں کہ بھائی اس مطلب حرم معصوم قم کی تولیت کس کے ہاتھ میں ہے, آپ کو پتہ چلے گا یہ فلاں عالم دین کے ہاتھ میں. آستان قدس رضوی, اس کی تولیت کس کے ہاتھ میں, فلاں آیت اللہ کے ہاتھ میں. کربلا, نجف, سامرہ, بھائی ان مقامات کی تولیت کس کے ہاتھ میں, فلاں عالم دین کے ہاتھ میں, کسی خاندان کے ہاتھ میں نہیں ہے, بڑے پرومیننٹ اسکالر ہیں ان کے ہاتھ میں جو خود عالم دین ہیں. ان کو پتہ ہے کہ یہ جو مرکز ہے اس مرکز سے کس طرح دین کی تعلیمات کو فروغ دینا. علماء جو خود صاحبان بصیرت ہیں ان سے ہم بصیرت حاصل کر سکتے ہیں نا, ان کو چھوڑ کے, ان کو مائنس کر کے اگر ہم چاہیں بصیرت حاصل کرنا تو نہیں کر سکتے. شاعر سے بصیرت حاصل کریں, شعرا, ہر چیز کی تعلیم اس وقت شعرا دے رہے ہیں. عقائد آپ کو شعرا بتائیں گے, تاریخ آپ کو شعرا بتائیں گے, تہذیب آپ کو شعرا بتائیں گے, ثقافت آپ کو شعرا بتائیں گے. اچھا, وہ جو بتانے والے ہیں خود ان کی نالج کتنی ہے, جن موضوعات پر وہ شاعری کر رہے ہیں کبھی اس کا آپ ایک کریٹیکل انالیسس کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس موضوع کے اوپر ایسا محسوس ہوتا ہے, میں کہہ نہیں رہا ہوں حتمی طور پر, ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے اس موضوع پر ایک کتاب بھی نہیں پڑھی آج تک. آپ یقین کریں کوئی ایک بک بھی شاید نہیں پڑھی ہوگی پوری, جو ان کا انداز ہے, جو جس انداز سے وہ بیان کر رہے ہیں چیزوں کو, اس کو دیکھ کے تو ایسے ہی لگتا ہے. میں بھی پڑھی ہوں, لیکن بہت سے ایسے شعرا ہیں, کہتے ہیں نا بہت سے ایسے شاعر ہیں جو سو کے تو اٹھتے ہیں بارہ بجے صبح کے منظر پہ شاعری کرتے ہیں, تو صبح کا منظر کبھی دیکھا ہی نہیں انہوں نے لیکن شاعری صبح کے منظر پہ کر دیتے ہیں. تو ایسے ہی شعرا اس وقت ہیں, اور وہ پھر وہ ہمیں تاریخ سکھا رہے ہیں, وہ تاریخ بتا رہے ہیں, وہ چاہ رہے ہیں عقائد ہم سے سیکھو, تاریخ ہم سے سیکھو, ہم بتائیں گے تمہیں نئی نسل کو. تو یہ جو مسئلہ ہے نئی نسل کا خاص طور پر, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نسل کو ہم نے علم حاصل کرنے کے لیے, شعور حاصل کرنے کے لیے, آگہی حاصل کرنے کے لیے ان کے حوالے نہیں کیا جن کے حوالے کرنا چاہیے. اور یہ جو ہمارا نظام ہے, نظام تعلیم, جس کے حوالے ہم کر دیتے ہیں اپنے بچوں کو بہت ہی چھوٹی عمر میں, کہ جس میں اسلام جو کہتا ہے کہ کم از کم اتنے سال کی عمر میں ہے جو ہم اس سے بھی آدھے میں بھیج دیتے ہیں. تو جن کے حوالے کر رہے ہیں کیا ان کے پاس وہ شعور وہ بصیرت وہ آگئی ہے کہ وہ امپارٹ کریں گے؟ اگر نہیں ہے تو کہاں سے دیں گے؟ جس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے, منطق میں کہتے ہیں کہ فاقد الشیء جو ہے وہ معطی الشیء نہیں ہو سکتا. جس کے پاس جو چیز ہے ہی نہیں وہ چیز عطا کیسے کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے نا. تو یہ جو ہمارا نظام ہے تعلیم ہے, اگر شاعر سے بھی آپ کو کچھ لینا ہے تو وہ شاعر علامہ اقبال جیسا ہو. تھوڑا سا تذکرہ میں علامہ اقبال کا کرنا چاہتا ہوں, کچھ اشعار میں سنانا چاہتا ہوں. علامہ اقبال کو دیکھیں آپ, کل میں یہ عرض کر رہا تھا راستے میں کہ زمانے غلامی میں جب ہم غلامی میں تھے, برے صغیر پاک و ہند میں غلامی تھی انگریزوں کی, اس وقت اقبال جیسا شاعر پیدا ہوا, اور اب جب کہ ہم نے آزادی حاصل کر لی ہے اب اقبال پیدا نہیں ہو رہا. کیا وجہ ہے؟ شاعر تو بہت پیدا ہو رہے ہیں ماشاء اللہ, ایسی بات نہیں ہے, پوری پوری کھیپ ہے, رات رات بھر مشاعرہ چلتا ہے, لیکن اقبال کی والی فکر جو ہے وہ نہیں نظر آ رہی ہے. وہ جو اقبال جس بصیرت کی بات کرتے ہیں, جس آگہی کی بات کرتے ہیں, جس شعور کی بات کرتے ہیں, وہ چیز نظر نہیں آتی. تو اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن اداروں سے یہ چیزیں ہمیں حاصل کرنا چاہیے وہاں یہ چیز نہیں مل رہی ہے. اور اسی پہ ایک شعر علامہ اقبال کا میں آپ کو سناؤں کہ وہ کہتے ہیں, وہ اپنے دور کی بات کر رہے ہیں, ہمارے دور میں تو اور ڈیٹیریٹنگ سچویشن ہے, وہ اپنے دور کی بات کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں, اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے نم ناک. مدرسہ گیا, اچھا مدرسے کا مطلب دینی مدرسہ نہیں ہے, کہیں لوگ سمجھیں کہ جب مدرسے کا لفظ آئے گا اس سے مراد سیمیناریز ہیں. نہیں, سیمیناریز والا اور مدرسہ, لیکن جب اردو میں کہتے ہیں مدرسہ اس سے مراد اسکول بھی ہے. اس سے وہ مدرسہ بھی مراد ہے دینی مدرسہ, اس سے مراد یہ مدرسہ بھی ہے جس کو ہم کہتے ہیں اسکول, یہ جو ہمارے فارمل ایجوکیشن جو بھی آپ کہہ لیں اس کو. تو وہ کہتے ہیں, ادھر میں گیا تو مایوسی ہوئی, خانقاہ میں گیا تو مایوسی ہوئی. یعنی خانقاہ سے مراد یہ ہے کہ خانقاہ والے تو وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم بصیرت اور معرفت کی بات کرتے ہیں, وہ تو کہتے ہیں آپ شریعت کی بات کرتے ہیں, ہم تو طریقت اور حقیقت کی بات کرتے ہیں, ہم تو لوگوں کو سیر و سلوک کا راستہ دکھاتے ہیں, ڈائریکٹ خدا تک سے لے آ کے ملا دیتے ہیں. خانقاہ تو اس چیز کا دعوے دار ہے نا کہ ہم تو معرفت کی بات کرتے ہیں, ہم تو شعور کی بات کرتے ہیں, ہم تو آگہی کی بات کرتے ہیں, ہم تو اس علم کی باتیں نہیں کرتے جس علم کی بات مدرسے میں ہوتی ہے, ہم تو بس براہ راست انسان کا ایک سفر ہوتا ہے وہ خدا تک جاتا ہے, اس پہ اس کی ہدایت کرتے ہیں, اس پہ رہنمائی کرتے ہیں. علامہ اقبال نے کہا چلو وہاں جا کے دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کس پروڈکٹ کی سیل کر رہے ہیں آپ. لیکن جب علامہ اقبال پہنچے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت مایوسی کی بات ہے, وہ چیز تو یہاں پہ بھی نہیں مل رہی ہے. تو انہوں نے کہا, میں یہاں سے بھی مایوس ہوا وہاں سے بھی مایوس ہوا, اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک, نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ. بہت سخت بات ہے, یہ کوئی اور کر نہیں سکتا علامہ اقبال کے علاوہ, کیونکہ علامہ اقبال کی بھی مخالفتیں ہوئیں آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ, لیکن ان کے اندر یہ جرأت تھی, وہ کہہ دیا کرتے تھے, ڈرتے نہیں تھے. تو کہتے ہیں, میں وہاں گیا جہاں معرفت کا دعوے دار لوگ ہیں, یا یہاں جہاں تعلیم اور شعور اور علم اور آگہی کی بات ہوتی ہے, یہاں بھی مایوسی ہے وہاں بھی مایوسی, نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ. نگاہ کا مطلب کیا ہے؟ بصیرت. نگاہ یعنی ویژن, بصیرت. نہ معرفت نہ بصیرت, نہ ادھر وہ میسر ہے نہ ادھر وہ میسر ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ بھی بیان کرتے ہوں, وہ کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ جس نظام تعلیم کے ذریعے ہماری نئی نسل کے اندر یہ بصیرت آ سکتی ہے, یہ وہ نظام تعلیم ہی نہیں ہے, اس سے وہ چیز نکال دی گئی. اور ہم بچوں کو, اپنی نئی نسل کو وہ سکھا رہے ہیں, وہ پڑھا رہے ہیں جس سے وہ جتنی بھی ترقی کر لیں ان کے اندر وہ ویژن پیدا ہی نہیں ہوگا, وہ چیز دے ہی نہیں رہے, وہ چیز پڑھا ہی نہیں رہے. اور اگر وہ کہتے ہیں وہ نہیں پڑھا رہے تو پھر کیا پڑھا رہے ہیں؟ پھر تو ہم تباہ و برباد کر رہے ہیں. پھر ہم علم دے رہے ہیں ان کو یا زہر دے رہے ہیں ان کو, علم دے رہے ہیں یا زہر دے رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وہ علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں. یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ علامہ اقبال کے فارسی کے اشعار پڑھیں تو ترجمہ و تشریح کریں, اردو کے پڑھیں پھر بھی ترجمہ و تشریح کریں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے علامہ اقبال کو قومی شاعر تو بنا دیا لیکن ان کے فکر کو عام کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا. اگر بچوں کو اس سے آشنا کرتے, ہر کلاس میں ان کو پڑھاتے تو بچے فیملیئر ہو جاتے ہیں جس طرح اور بہت ساری چیزوں سے فیملیئر ہیں, علامہ اقبال کے کلام سے, ان کے انداز سے, ان کے جملوں سے ایک دم سنتے ہی سمجھ جاتے. نہیں, اب آپ کوئی شعر سنا ہے چاہے اردو میں ہو, اس کی تشریح کریں. تشریح کرنا جو ہے وہ شاعر کی تمام تر محنتوں کو انڈو کرنا ہے, کیونکہ شاعر نے ایک بات, ایک میسیج ہے جس کو بڑی مشکل سے ایک شعر کی شکل دی ہے, شعر بنایا ہے نا اس نے, اس کو آپ نے کیا, اس کو واپس کھول دیا, اس کی ساری محنت کو آپ نے انڈو کر دیا, پھر تشریح کر کے بتا دیا آپ نے. بھائی تشریح وہ خرید وہ نثر میں لے رہے تھے, انہوں نے شعر میں کیوں لکھا؟ اتنی مشکل سے شعر بنایا, ہم اس کی تشریح کر رہے ہیں. لیکن اب کیا کریں, تشریح کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر تشریح نہیں کریں گے تو لوگ الگ الگ تشریح کریں گے, پھر وہ کچھ کا کچھ ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں وہ علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں. چلیں زیادہ تشریح نہیں کرتے, ایک دو مشکل الفاظ بیان کر دیتے ہیں خالی. ٹھیک ہے, احرار, احرار حر کی جمع ہے, حر یعنی آزاد. آزاد لوگوں کے حق میں وہ چیز زہر ہے علم نہیں, جس علم کا حاصل ہو جہاں میں دو کفے جو. یہ جو پورا علم ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے اتنی تگ و دو کر رہے ہو, اس کا حاصل کیا ہے؟ نوکری, پیسہ, وسائل زندگی, اس کو وہ کہتے ہیں دو کفے جو, دو جو کی دو مٹھی, دو مٹھی جو, دو روٹی. کس لیے کر رہے ہیں؟ روٹی کے لیے کر رہے ہیں. کس لیے کر رہے ہیں؟ پیٹ کے لیے کر رہے ہیں. ساری بھاگ دوڑ, ساری جستجو, ساری کوششوں کا مرکز کیا ہے؟ یہ پیٹ. تو اصل میں تو علم حاصل ہی ہم کر رہے ہیں پیسوں کے لیے یا وسائل کے لیے یا پیٹ کے لیے یا روٹی کے لیے. علم کا حصول معرفت کے لیے, بصیرت کے لیے کر ہی نہیں رہے. جب ہمارا وہ ہدف اور مقصد ہی نہیں ہے تو وہ چیز کیسے حاصل ہوگی؟ وہ ہمارا ٹارگیٹ ہی نہیں ہے کہ ہم بصیرت حاصل کریں. ہمارا ٹارگیٹ ہی یہی ہے نوکری حاصل کر لیں. نوکری مل رہی ہے ماشاءاللہ, اچھی سے اچھی نوکری مل رہی ہے. اسی لیے جو ہمارا بہترین ٹیلنٹ ہوتا ہے, جو سب سے قابل ترین دماغ ہے, اس کو ہم کہاں لگاتے ہیں؟ پروفیشنل ایجوکیشن. سب سے زیادہ ایڈمیشن میں رش کہاں ہوتا ہے؟ پروفیشنل ایجوکیشن. پروفیشنل ایجوکیشن کیا ہے؟ کبھی میں طالب علم کو بھی کہتا ہوں تو ممکن ہے کچھ لوگ اس کو برا بھی سمجھتے ہوں. پروفیشنل ایجوکیشن کیا ہے؟ پروفیشنل ایجوکیشن از ناٹ اے نالج, اٹس اے اسکل. پروفیشنل ایجوکیشن مینس اسکل ڈیولپمنٹ, تاکہ آپ کے اندر اسکل پیدا ہو جائے, کام کرنے کی صلاحیت اور مہارت پیدا ہو جائے, اور پھر آپ اس مشینری کا حصہ بن جائے جس میں ایک سیٹ ہے اور اس نے کارخانہ لگایا ہوا ہے. آپ اس کا کل پرزا بن کر کام کریں, اس کی آمدنی میں اضافہ کریں, وہ اپنی آمدنی میں سے ایک حصہ آپ کو بھی دے گا. تو بس کل کام جو ہے وہ یہ, وہ جتنا زیادہ بہتر طریقے سے جو انجام دے سکتا ہے وہ زیادہ ہائیلی پروفیشنل ہے, اس کی تنخواہ اتنی زیادہ ہوگی زیادہ. تو اس نے شعور کے لیے پڑھا ہی نہیں. عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا جس نے, عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا جس نے, قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش. بس فکر معاش ہے اور کچھ نہیں. یہ ملک الموت ہے جس نے مار دیا ہے. کہ کس طرح جاب مل جائے، کس طرح پیسے آ جائیں، کس طرح زندگی گزر جائے، کس طرح وسائل زندگی آ جائے، کس طرح مکان کھڑا ہو جائے، کس طرح گاڑی آ جائے ہمارے پاس، کوئی سب چیزیں. تو یہ جو فکر معاش ہے، فکر معاش پہ بری چیز نہیں ہے، یہ تو خداوند عالم کی طرف سے واجب ہے، نان و نفقہ کا اہتمام کرنا اپنے لیے، بچوں کے لیے، یہ سب چیزیں. لیکن زندگی کا کل مقصد ہم و غم جو ہے وہ یہی ہو گیا، ہم و غم یہی ہے، تمام تر کوششیں اسی کے گرد گھوم رہی ہیں. کہتے ہیں فیض فطرت نے تجھے دیدہ شاہی بخشا، خدا نے تو تجھے شاہین کی طرح نگاہ عطا کی ہے، جسم رکھ دی ہے غلامی نے نگاہ خفاش. غلامی والی سوچ نے کیا کیا ہے، مجھے شاہین کی طرح پرواز کرنا چاہیے تھا، وہ نگاہ خفاش. خفاش کہتے ہیں چمگادڑ کو، بیٹھ چمگادڑ، اس نے چمگادڑ بنا دیا. خدا نے شاہین بنایا تھا نوجوانوں کو، ان کی پرواز، علامہ اقبال تو نوجوان کو شاہین سے تشبیہ دیتے ہیں نا، کہ اس کی پرواز بہت بلند ہوتی ہے، وہ بہت اوپر جاتا ہے. لیکن یہ جو نظام ہے، غلامی والا نظام، اس نے تجھے دال روٹی کے چکر میں لگا دیا، اور تیری جو ان سائٹ ہے، وژن ہے تمہارا، وہ چمگادڑوں والا بنا دیا. چمگادڑ کون ہوتا ہے؟ وہ دن کے وقت نکلتا نہیں ہے، روشنی سے ڈرتا ہے، اور رات کے وقت جو ہے وہ نکلتا ہے. ملائکہ کائنات کا ایک خطبہ بھی ہے چمگادڑ کے عجیب الخلقت ہونے پر، خطبہ نمبر 154 ہے غالباً نہج البلاغہ میں، چمگادڑ کے بارے میں کہ چمگادڑ کیا چیز ہے. بہرحال وہی مولانا نے چمگادڑ کی تعریف نہیں کی ہے، ہاں اللہ کی تعریف کی ہے کہ اس نے ایک ایسی مخلوق پیدا کی ہے کہ جب تمہارے آرام کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت اپنے رزق کے لیے وہ نکلتا ہے، اور جب تم رزق کے لیے نکلتے ہو اس وقت وہ آرام کرتا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر چمگادڑ کی تخلیق بھی آپ جانتے ہیں، وہ خود ایک ٹیکنالوجی ہے، چمگادڑ جو ہے وہ خود ایک ٹیکنالوجی ہے، اگر انسان سمجھ لے اس چیز کو، خدا کی مخلوق ہے بہرحال. لیکن انسان کو چمگادڑ بننا چاہیے یا شاہین بننا چاہیے؟ اقبال کا سوال تو یہ ہے. روشنی سے ڈرنا چاہیے جب سب نکل رہے ہیں اس وقت وہ چھپا ہوا ہے، اور جب سب کے آرام کرنے کا ٹائم ہے اس وقت وہ نکل رہا ہے، یہ والی سوچ اچھی ہے، یا یہ کہ شاہین کی طرح انسان کو بلند پرواز ہونا چاہیے؟ تو علامہ اقبال اس بارے میں بہت کلیئر ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ جب تک ہماری نئی نسل وہ فہم و فراست حاصل نہ کرے، وہ شعور اور آگہی حاصل نہ کرے، اس وقت تک اسلام اور مسلمان کبھی بھی اپنی عظمت رفتہ کو حاصل نہیں کر سکتے. کہتے ہیں مقصد ہو اگر تربیت لعل و بدخشاں، بے سود ہے بھٹکے ہوئے خورشید کا پرتو، دنیا ہے روایات کے پھندوں میں گرفتار، کیا مدرسہ والوں کی تگ و دو. کر سکتے تھے جو اپنے زمانے کی امامت، وہ کوہ نہ دماغ اپنے زمانے کی ہیں پیرو. کہتے ہیں کہ تمہیں تو اصل میں دنیا کی امامت کرنی تھی، لیڈ کرنا تھا دنیا کو، امت مسلمہ کو. تم کو تو یہ کہا گیا ہے تم خدا سے اس قیادت کے لیے امامت کی دعا مانگو. والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. بار اللہ ہمیں متقین کا امام بنا، لیڈرشپ کی دعا مانگی گئی. تو تمہیں تو اللہ نے دنیا کو لیڈ کرنے کے لیے بنایا، وہ جن کو دنیا کی امامت کرنی ہے، جن کو دنیا کو لیڈ کرنا ہے، تو لیڈر کے اندر تو ویژن چاہیے نا، بغیر ویژن کے تو لیڈ نہیں کر سکتے. نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. اقبال نے کہا ہے کہ نگاہ بلند، اس کو بلند نگاہی چاہیے، یہی تو ہے بصیرت، اور کیا چیز ہے. سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں بننے کے لیے چاہیے. وہ کیوں نہیں بن پا رہے میر کارواں؟ وہ کیوں دنیا کی امامت نہیں کر پا رہے تم؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم کونا دماغ ہو گئے ہو، تمہارا دماغ جو ہے وہ پرانے زمانے کی طرح ہے، اور تم نے اپنے زمانے کو فالو کرنا شروع کر دیا. تمہیں تو مستقبل پر نگاہ رکھنی چاہیے. مستقبل پر نگاہ کب رکھو گے؟ جب تمہارا ذہن دماغ کھلا ہوا ہوگا، وسیع ذہن ہوگے، تم وسیع القلب آئے گی تمہارے اندر، بند دماغ کے ساتھ، جس کو علامہ اقبال چمگادڑ سے تشبیہ دے رہے ہیں، کبھی کونا دماغ سے تشبیہ دے رہے ہیں. تو یہ جو دماغ ہے، یہ وہ ایک ہوتے ہیں نا، ایک مزار کے کچھ لوگ آتے ہیں چندہ وندہ مانگنے کے لیے، اس کو کہتے ہیں چوہے، کہتے ہیں دلے شاہ کے چوہے، شاہ دولہ کے چوہے ہوتے ہیں. چوہے مطلب پتہ نہیں کیوں کہتے ہیں اس کو. جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں بچے، تو ان کے سر پہ کوئی لوہے کی ٹوپی پہنا دیتے ہیں، اور وہ بچہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے، جسم میں گروتھ ہو جاتی ہے، سر اس کا چھوٹا سا رہ جاتا ہے، دماغ اندر گھٹ کے رہ جاتا ہے. تو بڑے ہونے کے باوجود بھی وہ ساتھ پہ لے کر بھی آتے ہیں نا اپنے ساتھ، تو بڑے ہونے کے باوجود وہ بچوں والی حرکت کرتا ہے، بچوں کی طرح ہنستا ہے، بچوں کی طرح اچھلتا ہے، بچوں کی طرح کھیل رہا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ لوگ نظر مانتے ہیں، منت مانتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو ان کے مزار پہ ڈال لیں گے، اور ان کے مزار پہ وہ ہیلمٹ پہنا دیتے ہیں لوہے کا. اچھا، وہ تو وہ ہیں جو وہاں پر چلے جاتے ہیں اس مزار پہ، جن کو ہیلمٹ پہنا لیا جاتا ہے. ہمارے تعلیمی ادارے بھی ہیلمٹ پہنا رہے ہیں، وہ بھی چوہے بنا رہے ہیں. بھائی وہاں تو دماغ کو کم از کم گروتھ ملنی چاہیے، وہاں تو ذہن کو کھلنا چاہیے. دین کے نام پر بعض لوگ ہیلمٹ پہنا رہے ہیں، اور ان کا ذہن جو ہے وہ نیرو مائنڈیڈنیس، کسی کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، اپنے علاوہ کسی کو وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ مسلمان بھی ہیں. تو یہ کیوں ہو گیا؟ یہ اس لیے ہے کہ جہاں سے اصل میں بصیرت حاصل کرنی چاہیے، وہاں سے تم حاصل نہیں کر سکے. بس یہ چند اشعار میں سوچ رہا تھا علامہ اقبال کے بھی بیان کر دوں، کہ اقبال بھی اسی بات پر افسوس کرتے کہ جہاں سے وہ بصیرت حاصل کرنی چاہیے وہاں وہ دستیاب نہیں. اور آپ یقین کریں، اگر آج بھی ہم یہ کام شروع کرنا چاہتے ہیں نا، ہمیں اپنے تعلیمی نظام سے کرنا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے بچے کسی جگہ 6 گھنٹے 8 گھنٹے جا کر گزارتے ہوں، اور پھر ہم ان کو آدھے گھنٹے کے لیے کسی مدرسے میں بھیج دیں، یا سنڈے کلاس، سیٹرڈے کلاس، رمضان کلاس، اس طرح کی ایکٹیویٹی کچھ ہو رہی ہے نا. بس یہ غنیمت ہے کہ کچھ کم از کم نماز روزہ سیکھ لے، وضو غسل صحیح کر لے، اس حد تک تو یہ چیز چل سکتی. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں اس کے اندر وہ ویژن آئے، آپ کو اپنے اس ایجوکیشن سسٹم کو صحیح کرنا پڑے گا جہاں سے یہ ویژن حاصل ہو. وہ صحیح نہیں کریں گے تو کبھی یہ درست نہیں ہو سکتا. میں آپ کو ایک مثال دوں، بہت سی چیزوں میں ہم ایران کی مثال دیتے ہیں، یہ ذرا ڈفرینٹ سی مثال ہے کہ ایران میں 79 میں انقلاب آیا، اس کے بعد انہوں نے تقریباً ہر چیز کو ریفارم کرنے کی کوشش کی، اور تعلیمی نظام پہ کافی کام کیا انہوں نے. لیکن اب سے کوئی شاید میرا خیال ہے 5 سال پہلے تقریباً، صحیح ایکوریٹ یاد نہیں ہے مجھے، لیکن 5 سال سمجھ لیں، 5 سال اس وقت انقلاب کو 37 ایئرز ہو گئے، 38 ایئرز، 5 سال پہلے کا مطلب انقلاب کو 32 ایئرز ہوئے ہوں گے. چلیں انقلاب کو 30 ایئرس راؤنڈ میں بات کر لیتے ہیں، 30 سال ہو گئے انقلاب کو. 30 سال کے بعد ایک بڑی کانفرنس میں، جہاں بہت بڑے بڑے ایجوکیشنسٹ آئے ہوئے تھے، وہاں آیت اللہ خامنہ ای نے کہا کہ ہمارا تعلیمی نظام اب بھی اسلامی نہیں ہے. انقلاب کے 30 سال کے بعد جہاں ایجوکیشنسٹ تھے، اور بہت ہائی لیول کی کانفرنس تھی، ایجوکیشن کانفرنس، انہوں نے کہا ہمارا تعلیمی نظام اب بھی اسلامی نہیں ہے. اب ظاہر ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ تو 30 سال کی محنتوں کے اوپر ایک سخت تنقید تھی نا. اچھا انہوں نے اپنے گفتگو میں کہا, پھر وہ چلے گئے دائرے. بعد میں ایک بہت بڑا وفد ان سے ملنے گیا. ہاں انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ کو اس بات کی تشریح چاہیے, ڈیٹیلز چاہیے, تو کبھی آپ میرے ساتھ بیٹھیں, میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کروں گا کہ اصل میں کس چیز کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں. پھر ایجوکیشنسٹ کا ایک پورا وفد ان کے پاس گیا, ان کے ساتھ کئی نشستیں انہوں نے رکھی. انہوں نے بتایا کہ دیکھیں یہ جو ہمارا تعلیمی نظام ہے اس میں یہ 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 مسائل اب بھی ہیں, آپ کو اس کے اوپر کام کرنا ہوگا, ایسے نہیں ہوگا. اور پھر ایک بہت بڑی ٹیم پورے ایران کے ایجوکیشنسٹ پر مشتمل بنی اور انہوں نے کئی سال تک کام کیا, اور ایک نہیں 20 کانفرنسز, سیمینارز, ورک شاپس, سمپوزیمز سب کر ڈالے. پھر جا کے انہوں نے اب کہا کہ اب ہم کچھ اس کے اوپر نئے سرے سے ہوم ورک کر رہے ہیں, اور وہ مسلسل کر رہے ہیں. کچھ اور کانفرنسز انہوں نے کی جس میں باہر کے لوگوں کو بھی بلایا, ہمارے پاکستان کے بھی ایجوکیشنسٹ کچھ گئے اور لوگوں کو بھی دعوت دی, شیئر کیا ان سے اپنی معلومات کو. تو کوئی معمولی بات نہیں ہے, یعنی 30 سال تک محنت کرنے کے باوجود بھی وہ کہہ رہے ہیں اس نظام کے اندر کافی سکون پایا جاتا ہے, ابھی ہمیں اس پہ کافی کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے تو شروع نہیں کیا ابھی, ہم سمجھ رہے ہیں اس تعلیمی نظام سے وہ فکر آ جائے گی, وہ بصیرت آ جائے گی, وہ معرفت آ جائے گی. کیسے آئے گی جو اس کے اندر ہے ہی نہیں. جس انداز سے آپ سوشل سائنس پڑھاتے ہیں, جس انداز سے آپ لٹریچر پڑھاتے ہیں, جس انداز سے آپ ہسٹری پڑھاتے ہیں, جس انداز سے آپ اسلامیات پڑھاتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ اویئرنیس آئے گی؟ مذاق ہے, وہ ظاہر ہے مجلس ہے, اس لیے میں ڈیٹیلز میں بھی نہیں بیان کر سکتا, لیکن آپ سب لوگ اسی پروسیس سے گزر چکے ہیں. میرے خیال میں اشارہ کافی ہے کہ کتنا ہم سوشل سائنس پڑھا رہے ہیں, کتنی ہسٹری پڑھا رہے ہیں, کتنا لٹریچر پڑھا رہے ہیں, کتنے فلاسفی پڑھا رہے ہیں, اور کتنا ریلیجن پڑھا رہے ہیں. اس سے کیا بچوں کے اندر اویئرنیس آئے گی, کیا شعور آئے گا, کیا معرفت آئے گی کہ وہ عالم اسلام کو لیڈ کرے, اس قیادت اور رہبریت کے لیول پہ آ جائے. مشکل ہے نا. ہاں کہیں کہیں اکا دکا آ جائے سامنے, مجھے فارسی میں کہتے ہیں کہ 2-4 پھول کے کھلنے سے باہر نہیں آ جاتی, 2-4 پھول کہیں کہیں کھل جاتے ہیں. کبھی کبھی آپ کو نظر آتے ہیں نا ٹیلنٹ, جس کو ہم ٹی وی پہ دکھاتے ہیں کہ ہمارا یہ ٹیلنٹ سامنے آ گیا, وہ ہے ٹیلنٹ نو ڈاؤٹ, لیکن یہ 2-4 پھول ہیں جو ادھر ادھر کھل گئے کہیں, اس سے آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے باہر آ گئی. باہر کا مطلب ہر طرح پھول کھلنے چاہیے, ہر جگہ پھول نظر آنا چاہیے, اس کو کہتے ہیں باہر. بس صلوات کے ساتھ ہی میں اپنی گفتگو کو آخری مرحلے پہ لے کے جاتا ہوں. اب آپ سمجھیں کہ آئمہ طاہرین نے علم کے اوپر سب سے زیادہ زور کیوں دیا. ٹھیک ہے, واقعہ کربلا کے بعد اتنی تحریکیں چلیں, کوفے میں چلیں, مدینے میں چلیں, مکے میں چلیں, اس کے بعد پے در پے تحریکیں چلیں. ان تحریکوں میں بعض سادات بھی انوالو تھے, علوی شامل تھے, شیعہ بھی شامل تھے. ابھی جب ہم بیٹھ کے بات کر رہے تھے, وہ بھی ابو مسلم خراسانی جس نے بنو عباس کے لیے کافی کام کیا شیعہ تھا, ابو سلمہ خلال شیعہ تھا, شیعہ تھے, خراسان کے شیعہ, بغداد کے شیعہ. جن شیعوں کی توانائیوں سے بنو عباس والے برسر اقتدار آ گئے, آئمہ طاہرین نے کوئی کوشش نہیں کی. یہ بات نہیں ہے کہ وہ بالکل اس کے لیے تیار نہیں تھے, تیار تھے, لیکن وہ اس طرح کی تحریکوں کو قائل نہیں تھے جس طرح چھوٹی موٹی تحریکیں چل رہی تھی. ان کو اندازہ تھا کہ اس کی عمر زیادہ نہیں ہے اس قسم کی تحریکوں کی. اس کے برخلاف انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اپنے شاگرد تیار کیے, انہوں نے اپنے اصحاب تیار کیے. وہ علم جو پیغمبر سے سینہ بہ سینہ منتقل ہوا تھا اس کو انہوں نے محفوظ بنایا, ان کے شاگردوں نے کتابیں لکھی, ان کے شاگردوں نے تحقیق کا کام کیا, ان کے شاگردوں نے وہ علوم جو بکھرا ہوا تھا اس کو مدون کیا, اس کو کمپائل کیا. اگر وہ یہ کام نہ کرتے تو بعد میں آنے والی جنریشن, اس کے بعد والے آنے والی جنریشن کے پاس کچھ نہیں ہوتا. یہ سب سرمایہ جو اس کو آج ہم بیان کر رہے ہیں, یہ کتنی مشکلوں سے پہنچا جبکہ حکمران ان کے ساتھ نہیں تھے. ظالم حکمران تو یہ تک نہیں چاہتے تھے کہ وہ کسی علمی مرکز میں موجود رہیں. بنو عباس کی ہسٹری یہ ہے کہ جب وہ برسر اقتدار آئے, آتے ہی منصور دوانقی نے امام صادق علیہ السلام کو شہید کروا دیا. اس کے بعد امام حسین کاظم علیہ السلام کو ہارون نے بلا کے قید کروا دیا بغداد میں, مدینہ کو ویران کر دیا اس نے. مامون نے امام رضا علیہ السلام کو مرو میں بلا لیا ولی عہدی کے نام پر. معتصم نے امام جواد علیہ السلام کو بغداد میں بلا لیا. یہ تاریخ اور کیا ہے. چھٹے امام کے بعد جتنے بھی معصومین ہیں سب مدینہ سے باہر ہیں نا. وہ جو پانچویں امام نے, وہ جو چھٹے امام نے مدینہ کو ایک سینٹر آف ایکسلنس بنایا تھا جس سے ہزاروں کی تعداد میں طالب علم نکل رہے تھے ار ریسپیکٹو آف دیئر کاسٹ اینڈ کریڈ اینڈ ریلیجیس افیلیشن, کہ اس میں شیعہ بھی ہیں اس میں غیر شیعہ بھی ہیں, وہ ویران ہو گیا, ویران کر دیا انہوں نے. تو ائمہ طاہرین بھی یہ چاہتے تھے کہ علم کے ذریعے یہ کام کیا جائے, علم محفوظ ہو جائے. ٹھیک ہے اقتدار ان کے ہاتھ میں نہیں ہے اور دوسرے لوگ اس پر مسلط ہو گئے ہیں تو کوئی بات نہیں, لیکن کم از کم وہ جو علم ہے اس کو محفوظ بنایا جائے. آج نہیں, دو صدیوں کے بعد, تین صدیوں کے بعد, دس صدیوں کے بعد کبھی جب انسانیت کا شعور بیدار ہوگا ان کا احساس ہوگا یہ سرمایہ. کہاں گئے وہ بادشاہ محلات کی تعمیر کرنے والے, جو بڑے بڑے محلات اور باغات اور سڑکیں اور نہریں اور یہ سب چیزیں بنانے والے تھے, کہاں ہیں آج وہ؟ ان کا نام و نشان ہے, ان کی خبروں کا نشان بھی نہیں, ان کی خبروں کا نشان بھی نہیں. اور جو چیزیں بنا کر گئے وہ سب چیزیں ویران ہو گئیں, کھنڈرات میں تبدیل ہو گئی, وہ محلات نہیں, وہ باغات نہیں ہیں. علم باقی ہے, علم باقی ہے نا. اور نہ صرف علم باقی ہے بلکہ ایک نقطہ اور میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو ظالم حکمران تھے جنہوں نے یہ سوچا کہ ہم ان کو بکھیر کے رکھ دیں گے, ان کو اس مرکز سے دور کر دیں گے, مدینہ کو انہوں نے ویران کر دیا, کسی کو بغداد میں بلا لیا, کسی کو سامرہ میں بلا لیا, کسی کو قازبین میں بلا لیا, کسی کو ایران میں بلا لیا. خدا کا کرنا یہ ہوا کہ وہ سارے مقامات سینٹر آف ایکسلنس بن گئے.
محمد وآل محمد صلوات.
یہ سب مرکز ہیں, یہ تاریخ میں یہ سب مراکز رہے ہیں, یہ سارے شہر تاریخ میں یہ سب مراکز. اب تو خیر سبھی مرکز ہیں الحمدللہ, لیکن اب اگر آپ گزشتہ تاریخ میں بھی جائیں یہ سارے مراکز رہے, علمی مراکز رہے. اور وہ مرکز اس شخصیت کی وجہ سے, اس ہستی کی وجہ سے جن کا روضہ, جن کی قبر اس مقام پر موجود ہے, کیونکہ وہ قبر جو ہے وہ مرجع خلائق ہے, وہ دارالگاہ خاص و عام ہے, اور اسی کے بہانے وہاں سے علم کا چراغ جو ہے وہ روشن ہو رہا ہے. جوگ در جوگ لوگ وہاں جا رہے ہیں. اگر مشہر میں امام رضا کا روضہ نہیں ہوتا تو کیا وہ علمی مرکز بنتا؟ ہارون رشید بھی وہیں دفن ہے, ہارون رشید اسی کے اندر دفن ہے. پتہ ہے علامہ اسلام میں کسی کو ہارون رشید کہاں دفن ہے؟ آپ پوچھیں لوگوں سے. ہارون رشید کے دفن ہونے سے وہ علمی مرکز بن گیا؟ نہیں بنا نا. اگر ہارون کے دفن ہونے سے علمی مرکز بنتا تو مامون کے دفن ہونے سے ایک اور علمی مرکز ہوتا, وہ کہاں ہے کسی کو نہیں پتا کہاں ہے. متصم کہاں ہیں, متوکل کہاں ہیں, نہیں ہے نا. کسی نے کہا بیا بیا متوکل بے بن مزار حسین, متوکل آؤ دیکھو یہ مزار حسین, اس کو تم نے ڈھانے کی کوشش کی, اس کو ڈھانے کی کوشش کی نا متوکل نے, اس کو ڈھانے کی کوشش کی, اس پہ حل چلانے کی کوشش کی, دریائے دجلہ کے پانی کا رخ موڑ دیا تاکہ بہہ جائیے, زائرین کے ہاتھ کاٹے, زائرین کے پاؤں کاٹے, جاہل ان کو کوڑے لگائے گئے، جرمانہ لگایا گیا، کیوں؟ لوگ سید شہدا کی زیارت کے لیے نہ آئیں، لوگ سید شہدا کی زیارت کے لیے نہ آئیں، لیکن اس زمانے میں بھی جا رہے تھے اور آج بھی جا رہے ہیں۔ روکنے والے، منع کرنے والے نیست و نابود ہو گئے، اور دنیا اسی طرف جا رہی ہے۔ تو علم اور معرفت اور بصیرت اور آگہی اسی دروازے پر ہے، بس اس دروازے پر آ کر دیکھیں، بچہ بچہ آپ کو معرفت میں کمال پہ نظر آئے گا۔ آج کی تاریخ ایک بچے سے منسوب ہے نا، بچے ہی کہہ سکتے ہیں ہم، نابالغ جو ابھی بلوغت کو نہیں پہنچے ہیں۔ کتنی عمر ہے قاسم ابن حسن کی؟ 13 سال 14 سال۔ اور شعور دیکھیں، بصیرت دیکھیں، آگہی دیکھیں، معرفت دیکھیں کہ شب عاشور جب امام حسین علیہ السلام سب کو بتا رہے ہیں کہ کل کیا ہوگا اپنے اصحاب کو، تو اس کے بعد آ کے پوچھتے ہیں کہ کیا میرا نام بھی دفتر شہادت میں ہے؟ ابھی 13 سال کا ایک بچہ اگر وہ آ کر پوچھے، اچھا بچہ بھی وہ عام بچہ نہیں ہے، حسین کے لیے تو بہت خاص بچہ ہے کیونکہ وہ سید الشہدا کے بھائی کی نشانی ہے، بچہ یتیم ہے، بھائی کی نشانی ہے، وہ بھائی جس کو زہر دغا سے شہید کیا گیا، وہ بھائی جو اس طرح تنہا رہ گیا کہ جس پر اس نے اعتبار کیا وہ بھی دشمن سے جا کے مل گیا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام اس اعتبار سے خوش قسمت تھے کہ ان کو 72 ایسے ساتھی مل گئے جو چراغ گل کرنے کے باوجود نہیں گئے۔ امام حسن کو ایسے نہیں ملے، امام حسن کو ایسے لوگ ملے جو جا کے دشمن سے مل گئے، یہ خوش قسمتی ہے نا امام حسین علیہ السلام کی، ایسے لوگ امام حسین کو ملے۔ تو اس حسن ابن علی کی نشانی قاسم ابن حسن ہے، اور یہ بچہ آ کے کہتا ہے چچا جان کیا میرا نام بھی دفتر شہادت میں ہے؟ اچھا حسین تو سب جانتے ہیں اس کا نام ہے، لیکن کیسے کہیں اس بچے سے، مشکل ہے نا کہنا۔ تو حسین نے وہ سوال کیا کہ قاسم کیفا وجدتم الموت، موت کو کیسا پاتے ہیں؟ موت، لفظ موت سن کے انسان خوفزدہ ہوتا ہے، بعض اوقات سوچتا ہے تو ڈر جاتا ہے، سننا نہیں چاہتا۔ حسین پوچھتے ہیں بچے سے، بتاؤ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے، کیسے سمجھتے ہو موت کو؟ اور قاسم ابن حسن نے جو جواب دیا، دیکھیے یہ بھی میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر ایک کلاس روم میں ایک استاد یہ سوال کسی بچے سے کرے اور وہ جواب دے جناب قاسم نے دیا، تو اس کی اتنی اہمیت نہیں ہوگی جتنی اہمیت میدان کربلا کی ہے۔ یہ کلاس روم نہیں ہے، یہ کربلا کا میدان ہے، یہاں پانی بند ہے، بچے پیاسے ہیں، نہر پہ قبضہ ہے دشمن کا، ہر طرف سے فوج آتی چلی آ رہی ہے، آتی چلی آ رہی ہے، آتی چلی آ رہی ہے۔ کم سے کم تعداد جو تاریخ میں لکھی ہے وہ 30,000 ہے، 30,000، 30,000۔ حسین کے ساتھ کتنے ہیں؟ 100 ایوریج۔ 30,000 کا لشکر ادھر جمع ہو چکا ہے، لشکر آتا ہے، اور جب کوئی لشکر آتا تھا تو گرد اڑاتا ہوا، شور مچاتا ہوا، اسلحہ بجاتا ہوا آتا تھا تاکہ معاذ اللہ حسین علیہ السلام اور ان کے گھر والوں اور خواتین اور مخدرات اس متعارف کے دل دہل جائیں، وہ ڈر جائیں، وہ خوفزدہ ہو جائیں۔ اس طرح لشکر آتا تھا، ہر طرف سے لشکر آ رہا ہے، اور حسین کی نصرت کرنے کے لیے کوئی نہیں آ رہا ہے۔ یہی کیفیت ہے نا، اس کیفیت میں جہاں پیاس ہے، اس کیفیت میں حسین پوچھ رہے موت تمہارے نزدیک کیسے، اور جناب قاسم فرماتے ہیں شہد سے زیادہ شیریں، اہل من اصل، شہد سے زیادہ شیریں۔ اور صرف یہ ڈائلاگ نہیں ہے، صرف جملہ نہیں ہے، روز عاشور یہ قاسم ابن حسن ہے جو آ کے حسین سے اجازت لینے، رات بھر ماں نے تیار کیا، صبح اٹھ کر جناب قاسم آتے ہیں ایک مرتبہ امام حسین کے پاس اجازت طلب کرنے کے لیے. حسین کیسے اجازت دیں؟ جب اجازت نہیں دیتے ہیں جناب قاسم رونے لگتے ہیں. جب بھتیجے کو روتے ہوئے دیکھا حسین نے, ایک مرتبہ گلے سے لگایا, اور جب گلے سے لگایا تو روایت میں ہے کہ میدان کربلا میں چند ایسے مقامات ہیں جہاں حسین ابن علی پھوٹ پھوٹ کر روئے. ان میں سے ایک موقع وہ ہے جب جناب قاسم کو حسین نے گلے سے لگایا تو حسین پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے. کس بات پر رو رہے والا؟ یقیناً رو رہے ہیں جناب قاسم کی مظلومیت پر, اور جناب قاسم کی نہیں, امام حسن علیہ السلام کی مظلومیت یاد آ رہی کہ یہ میرا یتیم بھتیجا میرے اس بھائی کی نشانی ہے جس کو زہر دغا سے شہید کیا گیا, جس کے جگر کے 72 ٹکڑے تشت میں آ گئے. اللہ اکبر. قاسم ابن حسن جب دیکھتے ہیں کہ کسی طرح حسین اجازت نہیں دے رہے ہیں, ایک مرتبہ اپنے چچا کے ہاتھ پاؤں کو بوسہ دینا شروع کرتے ہیں, اور اس کے بعد بہت اصرار کرتے ہیں, یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام ایک مرتبہ جناب قاسم کو اجازت دیتے ہیں, ان کو تیار کرتے ہیں, اپنے ہاتھوں سے سجاتے ہیں, گھوڑے پر بٹھاتے ہیں. اتنا کمسن بچہ ہے کہ اس کا پاؤں جو ہے گھوڑے کی رکاب پہ نہیں پہنچ رہا. اللہ اکبر. اور اس کے بعد جناب قاسم کو تیار کرتے ہیں, ایک مرتبہ میدان میں بھیجتے ہیں. جناب قاسم میدان میں آتے ہیں, رجس خانی کرتے ہیں, اپنا تعارف کراتے ہیں کہ میں کون ہوں, اپنے والد گرامی کا تعارف کراتے ہیں, اور اس کے بعد ایک مرتبہ اپنا مبارز طلب کرتے ہیں. جب اپنا مبارز طلب کرتے ہیں, عمر سعد ارزق شامی سے کہتا ہے کہ تو جا ان کے مقابلے پہ. ارزق شامی جو اپنے آپ کو بہت بڑا بہادر سمجھتا تھا اور سپہ سالار بھی تھا ایک حصے کا, ارزق شامی کہتا ہے کہ مجھے اس بچے کے مقابلے میں تو بھیجنا چاہتا ہے, اس کے لیے تو میرا بیٹا کافی ہے. اور اس کے بعد وہ اپنے ایک بیٹے کو مقابلے کے لیے بھیجتا ہے. جیسے وہ بیٹا مقابلے پر آتا ہے, جناب قاسم اس کو فنار کر دیتے ہیں. ایک دم دوسرا بیٹا آتا ہے, دوسرا بیٹا آتا ہے, اس کو بھی مار دیتے ہیں. تیسرا بیٹا آتا ہے, چوتھا بیٹا آتا ہے. ارزق شامی کی جب چار بیٹے قتل ہو گئے, اس کے بعد ارزق شامی خود میدان میں آتا ہے. اب جب ارزق شامی میدان میں آیا, سید الشہداء نے بیویوں کو جمع کیا اور کہا کہ اس بچے کے لیے دعا کرو, ایک ہاشمی جوان ہے, ایسا نہ ہو ایک کے مقابلے میں ایک کو شکست ہو جائے. ایک مرتبہ بیویوں نے دعائیں شروع کی, حسین علیہ السلام نے دعا کی, اور دیکھتے ہی دیکھتے جناب قاسم نے ارزق شامی کو فن نار کر دیا. پھر اس کے بعد کیا تھا, جناب قاسم مردانہ وار آگے بڑھتے چلے گئے. اس طرح آگے بڑھے, ایک دستے کو پار کیا, دوسرے دستے کو پار کیا, تیسرے دستے کو پار کیا, دستہ اس طرح ان کو راستہ دے رہا تھا جیسے کائی پھٹتی ہو. اب جناب قاسم جب تمام دستوں کے درمیان میں پہنچ گئے, ایک مرتبہ چاروں طرف سے گھیر لیا گیا. اب جب چاروں طرف سے گھر گئے تو سب نے حملہ شروع کر دیا. اب جو حملہ ہوا, ایک موقع ایسا آیا, جناب قاسم نے چچا کو آواز دی, چچا میری مدد کو پہنچیے. اور ایک طرف سے جناب حسین علیہ السلام, ایک طرف جناب عباس, مجمع میں جب لب کے جب بڑے تو مجمع ایک دم بھاگنا شروع ہوا. جیسے ہی بھاگا, یہ نوجوان, یہ بچہ ایک مرتبہ گھوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے آ گیا, اور جب حسین پہنچے جناب قاسم کے سرہانے تو کچھ نہیں بچا تھا, سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور ایک جملہ ارشاد فرمایا, کہا بیٹا تیرے چچا پر افسوس ہے کہ جب تو نے بلایا تو وہ نہیں پہنچ سکا, اور جب وہ آیا تو تیری مدد نہ کر سکا. اللہ لعنت اللہ للقوم الظالمین.